مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میزبان بہجت حاضر ہے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر واسکو ولرج۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہماری یہ نشریات آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کر کے آڈیو اسٹریم پر کلک کریں اور براہ راست نشریات سماعت فرمائیں۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد اردو voa.com کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سنیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ آج موضوع ہے ہماری مجلس مذاکرہ کا اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی کا کردار۔ ہر سال ستمبر کے مہینے میں ہم دنیا بھر کے میڈیا آؤٹ لیٹس جزرائے بلاک سے انگا کا لفظ سنتے ہیں۔ آخر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی دنیا بھر میں لوگوں کے لیے دراصل کرتی کیا ہے؟ آج انسان کو جو مسائل درپیش ہیں، عالمی سطح پر جن بحرانوں کا سامنا ہے، اقوام متحدہ ان کا کیوں کر نوٹس لے رہا ہے؟ عشروں سے قائم اس عالمی ادارے نے اپنی قدر و قیمت اور ساکھ کیسے ثابت کی ہے؟ یا پھر اس ادارے میں اصلاحات درکار ہیں پہلے سے کہیں زیادہ؟ اقوام متحدہ فیصلے کر سکتی ہے، بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی پیچیدہ صورتحال کو حل کرنے میں مدد بھی دے سکتی ہے، لیکن ان قوانین اور فیصلوں پر عمل درآمد کی صورت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے اور ایسا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کے 6 مرکزی آرگنز یعنی شعبے ہیں، جو جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، ٹرسٹشپ کونسل، اکنامک اور سوشل کونسل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور اس کے علاوہ ظاہر ہے سیکرٹیریٹ۔ جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کے تمام 193 ارکان پر مشتمل ہے اور مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اسمبلی کا باقاعدہ اجلاس ہر سال ستمبر میں منگل کے روز سے شروع ہوتا ہے۔ جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کے 5 بنیادی شعبوں کی عالمی سطح پر نمائندہ شعبہ یا ادارہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر یا منشور کے مطابق جنرل اسمبلی کا کام بین الاقوامی امن اور سلامتی سے متعلق وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کرنا، بحث و مباحثے کرانا اور سفارشات مرتب کرنا ہے۔ اس میں ترقی، تخفیف اسلحہ، انسانی حقوق، بین الاقوامی قانون اور تنازعات کے پر امن ثالثی کا کردار جیسے کام شامل ہیں۔ 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ باضابطہ طور پر وجود میں آئی اور اسی طرح جنرل اسمبلی کو قائم ہوئے 71 سال ہو گئے۔ ہر سال دنیا بھر سے سربراہان مملکت اور لیڈرز نیو یارک میں اکٹھے ہوتے ہیں، قراردادیں پیش ہوتی ہیں، منظور ہوتی ہیں یا پھر مسترد ہوتی ہیں۔ آئیے اپنے ماہرین سے بات کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ۔ یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار، لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے سنگین شاہ، پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک، اور پاکستان سے ہی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سلطان حالی۔ اس کے علاوہ لندن سے بات کو ہمارا ساتھ دیں گے لارڈ نذیر، جو برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہیں۔ تو آئیے جیسا کہ ہم نے کہا باقاعدہ طور پر کرتے ہیں بات اپنے شرکا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔
وعلیکم السلام۔
تو آئیے بڑے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ عارف انصار صاحب، یہاں تک آپ بتائیے گا بالکل بنیادی سوال کہ آج تک اقوام متحدہ، تھوڑا سا میں نے پس منظر دے دیا، کس حد تک اپنے کردار کو مؤثر طور پر ادا کر سکی ہے؟
جی، اس میں مکسڈ اسیسمنٹ ہے، لیکن آج اگر ہم آج کو رکھ کے اپنا انالیسس کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ یو این بہت سارے ایریوز میں کامیاب نہیں ہو سکا اور شارٹ ثابت ہوا ہے، اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ یقیناً آج کے موضوع میں ڈسکس کی جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ بتدریج یو این اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پا رہا۔
اچھا، ہم بات کرتے ہیں اب سنگین شاہ صاحب، آج اگر اقوام متحدہ بطور ادارے کے طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا تو کیا دنیا میں موجود تنازعات اور پیچیدہ ہو جاتے، یا واقعتاً اقوام متحدہ کی وجہ سے مختلف بحرانوں پر قابو پانا ممکن ہوا ہے؟
جی ایک کاؤنٹر فیکچوئل کوشچن ہے, اس کا کوئی وصول کے ساتھ کوئی اکیڈیمک جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ کسی چیز کی نہ ہونے کی حالت میں پتہ نہیں کیا حالات ہوتے, شاید تیسری جنگ عظیم ہو جاتی, تیسری جنگ عظیم ہونے کے بعد ہم کوئی واقعتاً ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے, کیونکہ ایک جہاں تک اب ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل ارینا کو جہاں پہ ممالک کے اندر تو ایک حکومت ہوتی ہے اور ممالک کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے ایک پولیس ہوتی ہے, نیشنل ارینا میں ممالک کے بیچ میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے میں اور ممالک کو اپنے دار اختیار میں اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایک باڈی اور ایک ایسی آرگنائزیشن کے قیام کی ضرورت تھی جو کہ یونائیٹڈ نیشنز سے پہلے لیگ آف نیشنز تھی اور اس کے بعد یونائیٹڈ نیشنز بنی. تو یہ کاؤنٹر فیکچوئل کوسچن ہے, شاید اس کے بعد کوئی تیسری جنگ عظیم تک بات چلی جاتی, یا پھر شاید یونائٹڈ نیشنز نے اگر بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئی تو ہمیں ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ ابھی تک کوئی تیسری جنگ
عظیم یا کوئی کم نہیں ہوئی, اس کو روکنے میں کامیاب ہوئی. جی بالکل, اس سوال کا جواب میرے خیال میں یہی تھا کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل اگرچہ پیچیدہ شکل تو اختیار کرتے گئے لیکن صورتحال اس حد تک نہیں بگڑی جو کہ پہلی عالمی جنگ کا باعث بنی یا پھر دوسری عالمی جنگ کا باعث بنی. اب ہم بات کرتے ہیں برگیر صاحب سے. برگیر صاحب, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ویٹو کا حق رکھنے والے پانچ مستقل رکن ممالک اقوام متحدہ کی مجموعی کارکردگی میں کس حد تک رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں؟
بہت نوازش کا آپ نے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ سر.
آپ کی آبزرویشن بہت ہی زبردست ہے کہ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کے جو پانچ رکن ہیں وہ پانچ میجر پاورز ہیں اس وقت دنیا میں, اور آپ سمجھے کہ پاور سینٹرز ہیں اور ان کے ارد گرد ان کے اور بھی چھوٹے چھوٹے ممالک ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مگر یہاں پر جو میں ایک بہت ہی بڑی خامی میں دیکھتا ہوں سارے سسٹم میں یونائٹڈ نیشنز کی, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جو بھی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے یا اس طرف سے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں جو بھی ریزولوشن پاس ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز میں. جہاں پہ تو اگر کسی ویٹو ہولڈنگ پاور کی کوئی اپنا نیشنل انٹرسٹ ہو وہ والی ریزولوشن تو امپلیمنٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ خود اس میں شامل ہوتے ہیں, وہ خود اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. مگر جہاں پہ کوئی اور ایسا ملک شامل ہے یا ایسا ملک کے بارے میں کوئی ریزولوشن پاس ہوئی ہے جس میں ان کا کوئی ڈائریکٹ انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ ریزولوشن بالکل ویسے کی ویسی رہ جاتی ہیں. اور ابھی جیسے ہم کشمیر کی بات کر سکتے ہیں, پیلسٹائن کی بات کر سکتے ہیں, اور کئی ایسے ایشوز ہیں دنیا میں جو کہ ریزولوشن ہونے کے باوجود ان کا کوئی حل نہیں نکلا. تو میرے خیال میں یہاں پر ان کی ایک کلیش آ جاتا ہے, ایک ڈائیکوٹمی آ جاتی ہے, جہاں پہ ان پانچوں سپر پاورز کی اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ایک پرنسپل اپروچ ہونی چاہیے جو کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر یا انٹرنیشنل افیئرس کو چلانے کے لیے, تو یہ وہاں پر ہمیشہ اپنے ہی نیشنل انٹرسٹ کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ جہاں پہ ان کے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ ایک مورالٹی کے ساتھ یا کسی پرنسپل کے ساتھ کلیش کرتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز میں, تو یہ پانچوں ممالک جو ہیں یہ صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کا خیال کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں بے شمار ایسے حل طلب مسائل ہیں جو کہ حل ہو سکتے ہیں اگر یہ لوگ چاہیں, مگر ان کے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ شاید مانے ہیں اور یہ معاملات جو ہیں یہ حل نہیں ہو رہے ہیں.
اچھا سلطان حالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حالی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اگر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے رکن ملک اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کیا اقوام متحدہ اس سلسلے میں کوئی مؤثر اقدام اٹھا سکتی ہے ان کے خلاف, یا پھر ایسے اقدامات کی کیا نوعیت ہوتی ہے؟
دیکھیں, اقوام متحدہ کے پاس جہاں تک فورس کا تعلق ہے تو اس کے پاس پیس کیپنگ فورس ہے, اور یہ جو امن فوج جو ہے یہ بھی والنٹیئرز کے اوپر منحصر ہوتی ہے جو کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ والنٹری طور کے اوپر ان کو بھیجتے ہیں. اور یہ زیادہ تر جو ہے اگر کچھ ملکوں میں تنازعات ہیں یا کچھ کانفلکٹ,
ہیلو
کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے پاس مزید قراردادیں پاس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس میں مثال مطلب دو ممالک ہیں, مطلب دو تنازع ہیں اور ابھی تک حل نہیں ہوئے فلسطین کا, اور کشمیر میں زیادہ جو ہے اہم بات یہ ہے کہ اس میں تو اقوام متحدہ کے اپنی قراردادیں موجود ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا, لیکن اقوام متحدہ میں اتنی سکت نہیں ہے یا اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی قراردادوں کو منظور کروا سکے یا ان پہ عمل مطلب منظور ہو چکی ہیں ان پہ عمل درآمد کرا سکے. تو یہ ایک اس کی جو خامی ہے, یہ بہت بڑی خامی ہے. اور اقوام متحدہ کے اصلاحات کا ہم ذکر سنتے رہتے ہیں, یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے جو ہے اسے وسعت دی جائے گی, جس طرح افریقہ اتنا بڑا بر اعظم ہے یا جنوبی امریکہ, ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. لیکن جب بھی بات ہوتی ہے اس کی وسعت کی تو چند ایسے ممالک بیچ میں آ جاتے ہیں جو کہ خود کانفلکٹ کا حصہ ہے, تو جس سے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کو وہ زیادہ جو ہے پولیوٹ کریں گے بجائے اس کے مسائل کو حل کریں گے.
اچھا, بات کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ دنیا بھر میں تنازعات کو حل کرانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. ابھی سلطان حالی صاحب امن مشن کی بات کی طرف لے آئے جو کہ ایک بڑی بنیادی بات ہے اقوام متحدہ کی, اور صورتحال اکثر و بیشتر بے حد پیچیدہ بھی ہو جاتی ہے. مختلف دشوار حالات میں اقوام متحدہ کا کردار کیا ہوتا ہے, مزید کچھ بات کرتے ہیں. شام لے لیجیے, عراق, یمن, لیبیا, سوڈان اور متعدد ممالک ہیں جہاں پر اقوام متحدہ کے قیام امن کاروائیاں دیکھی جا سکتی ہیں. اقوام متحدہ اپنے ان مشنز کے لیے رکن ملکوں سے فوجی اور رضاکارانہ بنیادوں پر امداد طلب کرتا ہے. اقوام متحدہ کے امن مشن میں کئی رکن ملکوں کے فوجی اور غیر فوجی عوامل شامل ہوتے ہیں. آپ انصار صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ مختلف ملکوں کی جو داخلہ ایک داخلی صورتحال ہے وہ مختلف ہونے کی وجہ سے امن مشن کے مؤثر ہونے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, کیونکہ مختلف ملکوں سے عوامل اکٹھے کر کے وہاں پر صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
جی بہجت, یہ اچھا آپ کا سوال ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ کانفلکٹ کی نیچر بھی کیسے چینج ہو گئی ہے اور جو مینٹیننگ پیس ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے. ظاہری بات ہے یو این جب فارمولیٹ کی گئی تھی, بنائی گئی تھی, اس وقت ہم سٹیٹ کانفلکٹ کی بات کر رہے تھے اور اس پس منظر میں یو این کی تشکیل کی گئی اور اسی کو انویژن کر کے مینٹیننگ اینڈ کیپنگ پیس ان دا فیوچر بھی انویژن کیا گیا. اب جس قسم کے کانفلکٹس ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ 9/11 کے بعد, وہ کمپلیٹلی چینج ہو چکی ہے اور اس میں کمپلیکیشن بہت بڑھ گئی ہے اور اس میں مطلب بھی بدل گیا ہے کہ جب ہم پیس مینٹین کرنے کی بات کرتے ہیں, کیونکہ کانفلکٹ میں نان اسٹیٹ ایکٹرز انوالوڈ ہیں, وہ کوئی بھی کنونشن یو این کا فالو نہیں کرتے یا ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ بھی جو ہیں, تو اس میں پھر جو ہے بہت پیچیدگی بن جاتی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے پولیٹیکل موٹیوز تو خیر ہمیشہ ہی انوالوڈ تھے جو شامل ہوتے ہیں پیس مینٹین کرنے میں, لیکن جب نیچر آف کانفلکٹ چینج ہو گئی ہے اس کی وجہ سے نیشن اسٹیٹ خود بتدریج کمزور ہو رہے ہیں جو کہ انوالوڈ ہیں ان چیزوں میں, اور اپلیکیشن آف فورس ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی ہے, کیونکہ آپ وہ تو خیر ایک ملٹری ڈائمینشن ہے لیکن پیس کو وہ متاثر اس طریقے سے کرتا ہے کہ آپ پیس تو تب ہی کرتے ہیں جب کہ سیز فائر ہو ہر طرف سے. اگر ایک پارٹی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی سیز فائر تو پیس کس طرح سے قائم کیا جائے گا. تو میں اس ایلیمنٹ کو اس میں لانا چاہتا تھا جو کہ اس سے ہٹ کے ہے کہ جو کہ اسٹیٹ انوالوڈ ہوتے ہیں پیس کیپنگ میں, تو اس وجہ سے اب یہ جو یو این کا رول بھی ہے وہ بھی بہت ڈاؤن ڈول سا ہے, مشکل بھی ہو گیا ہے اور فیوچر میں شاید اور بھی چینج ہو جائے.
اچھا سنگین شاہ صاحب, ایسے ملکوں میں مختلف ملک جہاں پر خانہ جنگی کا بڑا زور ہے, وہاں پر جو متحارب گروہوں کے درمیان بھی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے لیے بعض اوقات تو مختلف ممالک اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں شام کے اندر کہ وہاں پر ایران بھی ہے, وہاں پر سعودی عرب بھی ہے, وہاں پر امریکہ بھی ہے, یہاں پر روس بھی ہے, اس کے علاوہ وہاں پر متحارب گروہ بھی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جبکہ اتنی پیچیدہ صورتحال ہو, وہاں پر اقوام متحدہ کی کیا حیثیت ہو سکتی اور اس کے رول کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے, کیسے آپ اس کو سگنیفائی اس کی سگنیفیکنس کو کیسے بیان کریں گے؟
جہاں تک آپ نے اس سوال کا جواب دیا, یہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے رول کو انتہائی زیادہ اہمیت حاصل ہے, کیونکہ وہ پھر ایک واحد ایک امپارشل باڈی رہ جاتی ہے, ایک امپارشل آرگنائزیشن رہ جاتی ہے جو کہ ان حالات میں جہاں پہ انٹرنیشنل کانفلکٹ ہو, صرف انٹرنیشنل بھی ہو بلکہ میں اس کو انٹرنیشنل کانفلکٹ اس لیے کہوں گا کہ اگر ایران نے اپنی ملیشیاز شام میں داخل کی ہیں تو اس کی ملیشیا کی
ریکروٹمنٹ جو ہے وہ افغانستان میں بھی ہو رہی ہے, پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, اور ہر ان جگہوں میں جہاں سے ایران ان ملیشیاز کی ریکروٹمنٹ کر سکتا ہے, لبنان اور دور دراز علاقوں سے, وہاں سے وہ ملیشیاز کی ریکروٹمنٹ کر کے بشار الاسد کی خدمت میں ان کو حاضر کیا ہے. اور اسی طرح دیگر ممالک جو کہ ان کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں, انہوں نے اپنے جنگجوؤں کی ریکروٹمنٹ جو ہے صرف سعودی عرب سے نہیں بلکہ اور دیگر ممالک سے کی ہوئی ہے, اور وہاں سے آ کر اس کانفلکٹ میں لڑ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ صرف نہیں ہے کہ صرف ایران سعودی عرب کے خلاف نبرد آزما ہے, ایران سعودی عرب کے خلاف نبرد آزما ہے, جس میں پھر ایران پاکستانیوں کو بھی استعمال کرے اور سعودی عرب بھی پاکستانیوں کو استعمال کرے. میں صرف پاکستان کا یہ نام نہیں لگا, اس کے ساتھ دیگر بہت سارے ممالک ایسے شامل ہیں کہ جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ ایک صرف ایک انٹرنیشنلائزڈ سول وار نہیں, یہ انٹرنیشنلائزڈ سول وارس ہیں. ان سول وارس کی حالت میں جب آپ کہیں گے کہ کسی ملک سے ایک فوج کا دستہ لا کر یہاں پہ نافذ کیا جائے اور وہ فوج کا دستہ جہاں پہ امن لائے گا, جہاں جتنی زیادہ ممالک اس کانفلکٹ میں ملوث ہوں گے اتنے آپ کے پاس آپشنز کم ہوتے جاتے ہیں کہ کس ملک سے آپ ایسی فوج بلائیں گے جو کہ یہاں پہ آ کے کام کرے گی, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ لائیں گے تو بہتر یہی ہوگا کہ کوئی ایسے نیوٹرل سا ملک ہو. تو ان حالات میں یونائیٹڈ نیشنز کی اور سیکیورٹی کونسل کی افادیت جو ہے اور زیادہ اجاگر ہوتی ہے, کیونکہ وہ پھر لے دے کر ایک نیوٹرل ادارہ رہ جاتا ہے جو کہ ایک ایسا کردار ادا کر سکے. مگر پھر یونائیٹڈ نیشنز اور سیکیورٹی کونسل کے پاس اپنی ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی اس افادیت کی جو ہے اس میں کافی حد تک کمی ہوتی ہے, اور یا اس میں اس کے وہ افادیت کا جو کر سکتا ہے, جو افادیت کی جو 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 یوٹیلیٹی فراہم کر سکتا ہے اس انٹرنیشنل فورم پہ, وہ یوٹیلیٹی فراہم کرنے کے قابل نہیں رہتا. جیسے کہ آپ کے چند اور ساتھیوں نے یہ بھی عرض کیا کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی ان ریزولوشنز پر کوئی عمل درآمد ہو جاتا ہے کہ جس پہ کسی طاقتور ملک کا غرض شامل ہو, مگر وہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز جس کے پیچھے کوئی مضبوط بیکر نہ ہو, جس کے پیچھے کوئی مضبوط مدعی نہ ہو, وہ پھر امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں برگیڑی صاحب سے. برگیڑی ملک, یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل مختلف ملکوں سے آنے والے افراد کسی مخصوص صورتحال میں اپنے اختیارات سے تجاوز کر جاتے ہیں اور عام لوگوں کو ان سے تحفظ کی بجائے بدسلوکی کا خطرہ لاحق ہوتا ہے. یہ گزشتہ دنوں افریقہ سے ایسی بہت ساری افریقی مختلف ملکوں سے ایسی مثالیں بھی ملی ہیں. تو ایسی صورت میں اقوام متحدہ کو اپنے ان امن مشن کی کارکردگی کو شفاف بنانے اور مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟
بھائی صاحب, میں جو پہلے آپ پوائنٹ ڈسکس کر رہی تھی میں ایک جو باتیں اس سے کر لوں. میں خود ایک یو این پیس کیپنگ مشن میں رہا ہوں نمیبیا میں, اور ایک سال تک میں یونائٹڈ نیشنز کا ملٹری آبزرور بھی رہا ہوں.
اچھا.
اور میں نے پریکٹیکلی پیس کیپنگ مشنز میں کام کیا ہے. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایک ملک ہو جیسے کہ سیریا کی آپ بات کر رہی ہیں, شام کی آپ بات کر رہی ہیں, تو ایسے ملک میں جہاں پہ بہت ہی مختلف یا متحرک قسم کے گروپس ہیں جو ایک دوسرے میں لڑ رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو اقوام متحدہ کو لینا چاہیے وہ کہلاتا ہے پیس میکنگ یا کانفلکٹ ریزولوشن. اگر تو بات چیت سے معاملات درست ہو جاتے ہیں تو جنگ کو بات چیت سے روکا جاتا ہے. اگر بات چیت سے جنگ نہیں رکتی ہے تو پھر جو اگلا سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے پیس انفورسمنٹ کا, کہ آپ نو مینز لینڈ میں پیس کیپنگ فورس کو اتاریں, تو دونوں متحرک یا جتنے بھی متحرک گروپس ہیں ان کو الگ الگ کر دیں اور ان کو آپس میں لڑنے نہ دیں. اور اگر یہ آپ اچیو کر لیتے ہیں پیس انفورسمنٹ, اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے پیس کیپنگ کا, کہ جب ایک دفعہ امن قائم ہو گیا تو پھر آپ اس کو مینٹین کریں. تو یہ سٹیپس جو ہیں اگر ایک ایسے ملک شام کی جیسے آپ بات کر رہی ہیں, اگر وہاں پہ یہ کیا جائے تو یہ بہت ہی کمپلیکس آپریشن ہوگا, کیونکہ اس میں بہت زیادہ متحرک گروپس انوالوڈ ہیں, بہت زیادہ متحرک انٹرسٹ انوالوڈ ہیں, میجر پاورس کے جو ریجنل پاورز ہیں لائک سعودی عربیہ اینڈ ایران, اور جو میجر گلوبل پاورز ہیں لائک رشیا اینڈ امیرکا. تو ان سب کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں جب یہاں پہ کلیش کریں گے تو اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا پیس کیپنگ مشن آنا پڑے گا, جو کہ پہلے پیس کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف لے کے جائے بات چیت کو, پیس میکنگ کریں. اگر پیس میکنگ نہیں ہوتی تو پھر اس پیس کیپنگ فورس کے پاس کتنی طاقت ہونی چاہیے جو پیس کو انفورس کرے, اور جو نو مین لینڈ ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے, ان کو آپس میں لڑنے نہ دے, اور اس کے بعد جو ہے وہ طاقت کے زور پہ پیس کیپنگ کو انفورس کرے. یہ تو بات ہوگی جو پچھلے آپ نے بات کی تھی. یہاں تک آپ نے بات کی کہ جو اوور اسٹیپ کر دیتے ہیں اپنی پاورز کو, یا جو پیس کیپنگ ٹروپس جو ہیں یا آفیسر جو ہیں. تو دیکھیں یہ جیسے اگر میں نمیبیا کی مثال دوں تو وہاں پر ہم لوگ تو جو ملٹری مشن تھے وہ تو 14 مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور اگر ہم تمام سویلینس کو بھی شامل کریں جو وہاں پہ آئے تھے اور جو بعد میں انہوں نے الیکشن کیے کروائے نمیبیا میں, تو وہ تقریباً 107 مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو اتنے زیادہ کلچرل ڈفرینسز آ جاتے ہیں, اتنے زیادہ کلچرل ایشوز جنم لیتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ جو ایک بات کسی ایک کلچر میں کسی ایک سوسائٹی میں بالکل مانی جاتی ہے اور نارمل سمجھی جاتی ہے, وہ کسی دوسری سوسائٹی میں یا کسی دوسرے کلچر میں وہ بالکل بہت ہی معیوب سمجھی جاتی ہے. تو جب یہ کلچرل اور سوشل ایشوز جو ہے جب یہ آپس میں کلیش کرتے ہیں تو اس وقت یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ ایک سال کے لیے یا چند مہینوں کے لیے کسی سولجر کو کسی اسٹریسفل یا کنڈیشن میں رکھتے ہیں جہاں پہ کئی دفعہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے, تو جب وہ انڈر اسٹریس آتے ہیں انڈر اسٹرین آتے ہیں تو وہ مختلف طور پہ ہر انڈیویجول جو ہے وہ الگ طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. تو جب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو تب کئی دفعہ ایسے ہو جائے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. مگر اس میں سلسلہ یہ ہے کہ جب بھی یہ یو این پیس کیپنگ فورس جاتی ہے ان کا اپنا ایک ضابطہ اخلاق ہے, ان کا ایک اپنا سسٹم ہے جس کے تحت جو بھی لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کو سزائیں دی جاتی ہیں, اور جو جس ملک سے بھی آئے اس ملک کی فوج جو ہے اس ملک کا قانون جو ہے اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے اور اس کو خراج باقی سزا دی جاتی ہے. بٹ جب آپ ہزاروں لوگ ہزاروں سولجرز ہزاروں آفیسرز ہزاروں سویلینز آپ ایک جگہ پہ لا کر اکٹھا کریں گے ساری دنیا سے اور سب مختلف بیک گراؤنڈ سے آئیں گے مختلف ان کی ویلیوز ہوں گی تو ظاہر بات ایسی ایشوز تو ہوں گے. بہرحال اس کے لیے اگر یونائٹیڈ نیشنز کچھ کرنا چاہتی ہے تو ایک یونیفارم یونیورسل قسم کا کوڈ آف ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے اور وہ تمام ممالک میں اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں, اور جب بھی کوئی بھی فوج کے لوگ یا سول لوگ وہاں پہ کسی بھی یو این مشن پہ جائیں تو ان کو اس کوڈ آف ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ کا پابند کیا جا سکتا ہے.
اچھا اب ہم سلطان حالی صاحب سے بات کرتے ہیں. سلطان حالی صاحب, جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے بہت تفصیل سے اسی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب سول وار ہوتی ہے کسی جگہ پر بہت سارے متحارب گروہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, تو محض ایک ہی ملک کے متحارب گروہ نہیں ہوتے بلکہ بیرونی قوتوں کی جو پراکسی وارز ہیں وہ صورتحال کو پیچیدہ بناتی چلی جاتی ہیں. آج ابھی ہم تھوڑی کچھ دیر پہلے میری اپنے ایک تجزیہ کار سے بات ہو رہی تھی تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی ساری مثالوں کے لیے آج کل آپ ایک کامیاب مثال دے سکتے ہیں شام کے مسئلے کو. تو پراکسی وار میں ملوث ملکوں کو قیام امن پر آمادہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کس حد تک کوششیں کر سکتی ہے اور کس حد تک ان کو اس بات پر آمادہ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے تنازعات کو حل کر کے اس ملک میں کسی نہ کسی تصفیے کی صورت کی طرف آئیں؟
دیکھیں بہجت, سب سے جو سنگین مثال ہے وہ آپ نے خود بھی شام کی ہے
جی,
اور شام کی صورتحال اس قدر پیچیدہ ہے, اور پیچیدہ اس وجہ سے ہے کہ مطلب پراکسی جنگ تو چل رہی ہے لیکن اس پراکسی جنگ میں کم از کم دو ممالک ایسے ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے, تو اس سلسلے میں اور دونوں جو ہیں ان کا وہ مخالف کیمپوں میں ہیں, ان کے جو ہے نظریات وہ الگ ہیں, تو اس وجہ سے شام کی صورتحال زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے, اور شام کے علاوہ اور کہیں پہ بھی اس طرح کی صورتحال آ سکتی ہے کہ اگر دو سپر پاور تو میں نہیں کہوں گا لیکن کم از کم ویٹو پاور رکھنے والے ممالک شامل ہوں تو پھر تو اقوام متحدہ کا جو کی جو کارکردگی ہے وہ ضرور متاثر ہوگی. تو اس وجہ سے اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ایسی صورتحال میں جہاں کہ وہ تقریباً بے بس نظر آئے وہ کوشش یہ کرے کہ باقی جو ممالک ہیں ان کو ملا کر کے, یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں اقوام متحدہ کے ویٹو پاور رکھنے والے ممالک کو, ان کو اکٹھا کر کے اور کسی طرح اس کا حل نکالے اور کچھ نیوٹرلٹی لے, کیونکہ اس میں جو اقوام متحدہ کا مشن ہے وہ جنگ کے خاتمہ ہے اور امن قائم کرنا ہے, انسانی جانوں کی جو ہے بچانا ہے, یہ ساری چیزیں پامال ہو رہی ہیں شام میں, اور یہ سب سے جو ہے سنگین مثال ہمارے سامنے.
آپ عارف انصار صاحب, آپ خاص طور پر کانفلکٹ ریزولیوشن کے اوپر آپ لوگوں کی ریسرچ بھی ہے, اس کے علاوہ آپ یہ پراکسی وارز کے حوالے سے بھی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اقوام متحدہ ابھی تک اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر سکا؟
جی اس پوائنٹ پہ بہجت ایک کمپلیکیشن جس کی ابھی ذکر بھی کیا حالی صاحب نے بھی اور عمران صاحب نے بھی کہ پراکسی وار اور آپ نے بھی ذکر کیا پراکسی وار ایک تو ہے اور دوسرے پہ لیول پہ ہم ایک آئیڈیولوجیکل وار بھی دیکھ رہے ہیں. مطلب ہمیں یہ پہلے سمجھنا پڑے گا کہ نیچر آف کانفلکٹ چینج ہو گئی ہے یا ایک نیا ڈائمینشن اس میں ایڈ ہوا ہوا ہے اور اس میں ایک آئیڈیولوجیکل ایسپیکٹ ہے کہ کچھ پلیئر القاعدہ یا داعش آپ کہہ لیں کہ وہ تو اس ورلڈ آرڈر کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو اس سسٹم کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کے گولز ہی تو مختلف ہیں کسی جو ایک کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یا انسرجنسی ہے یا اس سے ریلیٹڈ پراکسی وار بھی آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک موٹیو ہے وہ ایک سسٹم کے اندر رہے کہ کوئی چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں وہ بھی مکس ہوا ہوا ہے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور ٹائم جو ایک چینج ہوئی ہے کہ جو ایکسٹریمزم کے خلاف کیمپین شروع ہوئی تو وہ ہوتے ہوتے جو ہے اس میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ وہ گلوبل بیلنس آف پاور کی جو ایک اسٹرگل ہے اس کے ساتھ مورف ہو گئی ہے یا انٹر مکس ہو گئی ہے. اور جو شام کی مثال ہے وہ اس کی ایک کلیئر ایگزامپل ہے کہ جو دنیا میں ایک بیلنس آف پاور کی تبدیلی آ رہی ہے, ایک شفٹ ہو رہی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ لیگ آف نیشن تھی اور یونائیٹڈ نیشن بھی جب فارم ہوئی تو اس وقت ایک نیا دنیا میں نظام آیا, کچھ قوتیں ہار گئیں, جو قوتیں وکٹر تھی انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق سب کو شامل کیا اور ایک اسٹرکچر بنایا. اب وہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ چینج ہوئی, ہم نے دیکھا کہ اکنامکلی بھی بیلنس جو ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے دنیا میں اور وہ طاقتیں جو ہیں وہ اتنی اس طریقے سے بعض چیزوں کو بیک نہیں کر سک رہی ایٹسیٹرا. تو اس کی وجہ سے یو این کے اوپر بھی بہت سٹریس ہے, پریشر ہے. اور یہ جو ہم یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر دیکھتے ہیں امپاس, وہ بھی اس کا نتیجہ ہے کہ یہ جو کیمپین اگینسٹ ایکسٹریمزم ہے کانفلکٹ جو کہ جس جو کہ میرا خیال امیجیٹ اس میں تو وہی ہے, لیکن جو بدیرینہ مسائل چل رہے ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ فلسطین جیسے ایشو ہو گئے, کشمیر جیسے ایشو ہو گئے, وہ بھی چل رہے ہیں. کچھ قوتوں نے کوشش کی اور شاید کسی حد تک کامیاب بھی کی ہوئے ہیں کہ جس میں انڈیا اور آپ کہہ لیں اسرائیل ہے, تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فارم آف وائلنس جو ہے یا کم از کم جو ان سے ان کے کانٹیکسٹ میں ریلیونٹ ہے وہ بھی ایکسٹریمزم, وہ بھی ٹیررزم ہے, آپ کو جدا نہیں کر سکتے کسی فارم آف وائلنس بھی. اس نے بھی اس طرح کے کانفلکٹ کو بھی ایک چینج کر دیا نیچر کو اور دنیا کو ایک وسوسے میں ڈال دیا, اشکشے میں ڈال دیا کہ اچھا کہ کانفلکٹ کیا ہے, اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اور اس وہ کنفیوژن بھی اس پورے دائرہ کار کے اندر پلے آؤٹ ہو رہی ہے, یو این میں بھی, یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی. تو یو این میرا خیال میں کہ ابھی تک اس کو کیچ اپ نہیں کر سکی, یا آپ کہہ لیں کہ اس کی بھی وجوہات ہیں کہ جو نیچر آف دا کانفلکٹ ہے, دنیا کس طرح سے چینج ہو رہی ہے. اور اسی میں پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ یو این کو ریفارم کرنے کی بات کی جاتی ہے اور شاید موضوع آگے اسی طرف جائے.
جی بالکل, ہم اس کے اصلاحات کے بارے میں بھی بات کریں گے. آپ چونکہ ابھی ہم سے آپ سے ہمیں اجازت لینا ہوگی, تو اس سے پہلے ایک اور بات کا جواب بھی آپ دیتے جائیے کہ دنیا بھر میں جب ہم بین الاقوامی تعلقات کی بات کرتے ہیں اس سلسلے میں بین الاقوامی قوانین بھی موجود ہیں, لیکن ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے جیسا کہ پہلے بھی سنگین شاہ صاحب نے کہا کوئی ڈیڈیکیٹڈ فورس نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں اقوام متحدہ کی کارکردگی کی جانچ کیسے کی جائے گی؟ کیا وہ ہمیشہ ہی یہ ہوگا کہ امن جو مشن ہے اس کے لیے مختلف ملکوں سے وہ فوج مانگتا رہے گا؟ کیا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی سٹرکچر میں تبدیلی آئے جس میں کچھ لوگ اقوام متحدہ کے لیے براہ راست بھی کام کر سکیں؟
جی اس میں بہت ایک ٹرینڈ تو یہ ہے کہ جس کو بعض لوگوں نے یو این کی ویکنس ہی کہی کہ بعض طاقتوں نے جب انہیں کنسنسس نہیں ملا یو این سے اور ان کے انٹرسٹ پیرامونٹ تھے, اور اس میں امریکہ ہی کی ایگزامپل دی جاتی ہے, تو وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے باہر جا کے بھی انہوں نے آپریٹ کیا. اور صرف امریکہ نہیں, دوسری پاورز نے بھی ایسا ماضی میں کیا ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ ان کو اس طرح سے نہیں, اور اس کو بعض دفعہ یونیلیٹرلزم بھی کہا جاتا ہے. تو بعض یہ تو خیر ایک پروسیس, یہ اچھا پوائنٹ نہیں ہے. مطلب اچھا پوائنٹ تو یہی ہوگا کہ اپنی اگر یو این کی اپنی ایسی کوئی فورس ہے کہ وہ ڈپلائی کی جا سکے, لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ یو این میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کنسنسس کی ضرورت ہے, اگریمنٹ کی ضرورت ہے, اور اگر وہ اگریمنٹ نہیں ہوگا, ظاہر بات ہے جب اتنے لوگ انوالو ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سارے انٹرسٹ کو میچ اپ کر دینا. تو وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا یو این جو تھی وہ آئیڈیلزم پہ بیس کی گئی تھی کہ ریئلزم پہ بیس کی گئی تھی. ریئلزم جو ہے وہ تو یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اب اس میں بڑا ہی مشکل ہے کہ ایسی فورس کوئی بنا دی جائے, جس سے ہم نے دیکھا کہ یورپین یونین بھی کافی مدت تک کوشش کرتا رہا, یا ان کی ایک اسپریشن تھی کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ فورس بنائیں جا کے وہ اپنے حساب سے ریئیکٹ کر سکے دنیا میں. لیکن وہ نیٹو کے ساتھ صحیح نہیں رائم ہو رہی تھی کیونکہ نیٹو کی بھی اپنی ایک ہے, تو نیٹو کے ساتھ یو یو کی کیا ضرورت تھی. اور اسی میں آپ یہ سوال کریں کہ یو این کی کیوں نہیں ہونی چاہیے, تو وہ جتنی بھی ہم اوپر جاتے جاتے ہیں وہ انٹرسٹ ڈائیورج کرتے جاتے ہیں, تو اس میں کافی پیچیدگی مشکل ہو جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بن سکتی ہے یو این کے انڈر. اور جو ہے اور وہ پیرامیٹر سے عمران صاحب نے ذکر بھی کیا کہ اس کے اندر کس طرح سے آپریشنز ہوتے ہیں اور اس کا پروسیجر کیا ہے. یہ نہیں کہ اس میں کوئی پروسیس ہے نہیں, لیکن اس میں کمپلیکیشنز بہت ہیں کیونکہ انٹرسٹ ڈائیورج کر جاتے ہیں پولیٹیکلی.
بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب, یہاں پولی ٹیک سے ہمارے ساتھ تھے. عارف صاحب نے ہمیں 30 منٹ کا وقت دیا تھا. عارف صاحب آپ کا بےحد شکریہ, آپ کے ساتھ میری پھر بھی بات ہوگی. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہمیں لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے لارڈ نذیر بھی, جب ہم واپس آتے ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے. اور باقی لندن سے ہمارے ساتھ سنگین شاہ صاحب ہیں اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں دو انتہائی ممتاز نام ہمارے ان پروگراموں کے, بریگیڈیئر عمران ملک اور سلطان حالی صاحب, وہ بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں اور اس کے علاوہ کالم بھی لکھتے ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں. تو ابھی ان سب سے دوبارہ بات کرتے ہیں اقوام متحدہ ہی کے بارے میں, اس کے مؤثر ہونے کے بارے میں, اور اس دفعہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں جو آج باقاعدہ شروع ہو چکا ہے اس میں کیا کیا مسائل درپیش رہیں گے اور کن چیزوں کے اوپر بات ہوگی. ساری باتیں ہم کرتے ہیں اپنے اس وقفے کے بعد, تو ہمارے ساتھ رہیے گا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل, اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا, جنرل اسمبلی کا, سلامتی کونسل کا کردار کیا ہے عالمی سطح پر مختلف مسائل کے حوالے سے, ان کو حل کرنے کے حوالے سے, کانفلکٹ ریزولوشن کی اس میں بات آتی ہے, سول وارز کی بات آتی ہے, کہیں پیس قائم کرنا ہو اس کی بات آتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے, اب ہم شروع پھر وہیں سے کرتے ہیں, سنگین شاہ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. شاہ صاحب, آپ سے ہی میری بات ہو رہی تھی جب آپ ڈیڈیکیٹڈ فورس ہونے کی بات کر رہے تھے, تو اسی موضوع کو اگر تھوڑا سا آپ آگے بڑھا سکیں, آپ کے خیال میں جس پر عارف انصار صاحب بات کر رہے تھے, کس طرح سے کیا کرنا چاہیے اقوام متحدہ کو کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر اس کو اپنے نتائج کے مطابق حاصل کر سکے, اپنے اہداف کو حاصل کر سکے.
عارف انصار صاحب نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو نئی فورس بنے گی یہ ریئلسٹ سٹانس پہ ہوگی, آئیڈیل سٹانس پہ ہوگی. ریئل سٹانس یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے حالات کو, جو حالات موجود ہوتے ہیں, انہی کے تناظر سے دیکھے, اور ایک میٹیریلسٹک سٹانس ہے. آئیڈیل سٹانس وہ ہوتا ہے جو کہ ایک نظریاتی نقطۂ نظر کے نیچے دنیا کو ایک خاص سمت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے یونائٹیڈ نیشنز کے ہاتھ کے, یا اگر ہم کہیں کہ ہم نے یونائٹیڈ نیشن کے منہ میں دان سے ڈال دیے, تو یونائٹیڈ نیشن ہمیں کہاں لے کر جائے گا, کس کی آئیڈیالوجی کے نیچے, کس کی فریم آف مائنڈ کے نیچے اس دنیا کو آگے لے کر جایا جائے گا. جہاں فورس استعمال ہوتی ہے تو فورس استعمال ہونے سے پہلے آپ اچھے اور برے کی تعین کرتے ہیں کہ اچھی کیا چیز ہے, بری کیا چیز ہے. ویسٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہاں وہ اپنے انسانی بشری حقوق کی بنیادی آداب میں ان کو شمار کرتے ہیں, ہمارے ہاں وہ انہی چیز کو جرم تصور کیا جاتا ہے. تو فورس دینے سے پہلے ہمیں اس دنیا کے اوپر ایک یونیورسل موریلٹی کی بات ہوگی کہ کون سی موریلٹی ہوگی اور اس موریلٹی کے نیچے کیا ہوگا. اس موریلٹی کو آپ انٹرنیشنل لا کے اندر لیتے ہیں, آپ اس موریلٹی کو یونائٹیڈ نیشن کے چارٹر کی طرح لیتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے کہ ایک انٹرنیشنل سفیئر جو ہے, جہاں پہ ممالک ہیں, جس کو ہماری انٹرنیشنل ریلیشنز کی زبان میں انٹرنیشنل سسٹم کہا جاتا ہے, اس سسٹم کا کوئی پولیس مین نہیں ہے. وہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا حساب ہے. آج سے جب سوویت یونین اور امریکہ موجود تھا اس وقت دو لاٹھیاں تھیں, آج کل جو ہے کم و بیش تقریباً ایک لاٹھی ہے جو کہ کمزور ہوتی ہوئی جا رہی ہے. تو اگر ہم یونائٹیڈ نیشنز کو ایک فوج دیتے ہیں یا اس کے منہ میں دانت دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ ایک چارٹر کو یا کسی مورل سٹیچر کو امپلیمنٹ کر سکے اس دنیا کے اوپر, تو پھر جو موجود ممالک ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کے اندر کی ساورنٹی جو ہے, جو کہ ان کی ملک کے اندر جو کہ ایک حکومت کی جو ریٹ ہوتی ہیں وہ نمبر ایک وہ کہیں گے کہ یہ چیلنج ہو رہی ہے, کیونکہ جو حکومت اگر اپنے ملک کے اندر ایک قانون پاس کرتا ہے اور وہ پھر اس انٹرنیشنل مورل سسٹم کے خلاف ہوگا اور پھر وہ انٹرنیشنل مورل سسٹم اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ملک کے اندر کے جو قانون ہیں اس کو بدلنے کے لیے فورس استعمال کرے گا, تو پھر وہ ملک سوچے گا کہ میری اندرونی کوئی حکومت کی حیثیت نہیں رہی. اسی وجہ کے لیے کی وجہ سے جو ایک ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی مثال یورپین یونین کی جو ہے, اسی کی وجہ سے برطانیہ میں جو اب الیکشن ہوا تھا بریکسٹ میں, لوگوں نے یورپین یونین کے خلاف ووٹ دیا کہ اگر برطانیہ کے اندر کی حکومت کوئی ایک ایسا قانون پاس کرتی ہے جو کہ وہ سمجھتی ہیں کہ برطانیہ میں وہ قانون لاگو ہو, یورپین یونین کے انٹرنیشنل کورٹ سے یا یورپین یونین کی کورٹ سے ایک ایسا قانون وہ یا تو وہ چیلنج ہو سکتا ہے وہ قانون, یا اس قانون کو کالا دم بھی کر سکتے تھے وہ, تو ایک ملک کی سوورنٹی کی ایک بہت بڑی بات آتی ہے. اس کے علاوہ اگر اس کے فلپ سائڈ پہ ہم دیکھیں, اس کے دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں, تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یونائٹیڈ نیشنز کا ایک چارٹر ہے, جنیوا کنونشنز ہیں, انٹرنیشنل لا جو ایک کافی حد تک ابھی ایک کنسنسس اس کے اوپر آ چکا ہے, اسی قانون کے نیچے ایک ایسی پرماننٹ فورس ہو جیسے کہ نیٹو کی ہے, ایک پرماننٹ فورس ہو جو کہ بہت جلدی ریئیکٹ کر سکے کوئی ایسی صورتحال میں جو آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر میں بگڑ جائے گی, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو انتظار کریں اور ایک دو ملین لوگوں کی جانوں کا نقصان ہو, اس کے بعد ساری دنیا میں یہ اویئرنیس پیدا ہو کہ اب یہاں پہ انسانی جانوں کا نقصان حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد کہیں جا کے لوگ آ کر ایک ایسی فورس کی تشکیل دیں اور اس کے بعد پھر کچھ سدباب کیا جائے اس مسئلے کا, تو اس سے بہتر ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر پرماننٹلی موجود ہو جو کہ ریئیکٹو فورس ہو, بہت جلدی کچھ بیسک ایسی چیزیں جو ہوں جس کی بنیاد کے اوپر کہا جائے کہ اگر ان بیسک چیزوں کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ ریئیکشنری فورس امیڈیٹلی کوئی ایکشن لے گی. تو پروز اینڈ کونز دونوں سائڈوں پر ہیں, مگر میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بنیادی کسی ایسی چیز کے انسانی حقوق کی اصولوں کے اوپر ایک اکتفا کیا جائے اور اس کے بعد ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر ایسا بنا دیا جائے جو کہ پھر بجائے اس کے کہ ایک ملین دو ملین لوگوں کی جانی نقصان کے بعد کچھ عمل کرے, اس سے پہلے ہی عمل پیرا ہو.
اچھا, اب ہمیں برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. السلام علیکم لارڈ صاحب. لارڈ نذیر احمد ہمارے ساتھ ہیں, آپ مجھے سن رہے ہیں لارڈ صاحب؟
جی مجھے آواز آ رہی ہے.
جی جی بالکل, اب آواز آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ہم بات کر رہے تھے, جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم اقوام متحدہ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کا کردار اب تک کس حد تک مؤثر ثابت ہوا ہے عالمی سطح پر مسائل کو حل کرنے میں اور تنازعات کو حل کرنے میں. پہلے تو آپ سے یہی بنیادی سوال کے اوپر جواب لیتے ہیں, آپ کے خیال میں اقوام متحدہ کس حد تک مؤثر ادارہ ثابت ہوا ہے اب تک؟
میرے خیال میں تو بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے. جب سے یہ غیر قانونی جنگیں عراق اور افغانستان کی, بش اور بلیئر نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے یونائٹڈ نیشنز کی اتھارٹی کو. کولڈ وار کے اندر میرے خیال میں یو این سیکیورٹی کاؤنسل اور یونائٹڈ نیشنز کی اتھارٹی, چاہے جائے وہ کیونکہ دو سپر پاورز تھی اور ان کی اپنی دو بلاکس تھے اور اس کی وجہ سے یو این جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایک سپر پاور ہونے کی وجہ سے چاہے جائے جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں دنیا کے, چاہے جائے رشیا جو ہے وہ اس کی اپنی اسرشن اور پھر چائنا ایک نئی ایمرجنگ سپر پاور, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو میرے خیال میں ایک تو جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی کمزور ہو چکی ہے, کیونکہ ڈیسیجنز جو ہیں بہت ساری وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے باہر جو ہیں وہ ڈیسیجنز ٹیک کی جاتی تھیں بش اور بلیئر کے زمانے میں بھی, اور میرے خیال میں امریکہ نے بھی بہت سارا نقصان پہنچایا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو پاورٹی یا یہ جو کمپلیکس کے حوالے سے, پھر جو ملینیم گولز کے حوالے سے, چاہے وہ بہت ساری اور چیزیں جس کے حوالے سے کمٹمنٹس کی ہوئی تھی یو این نے, وہ بھی خاص طور پہ ڈلیور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں تقریباً وہ سارے ممالک کے ساتھ اگریمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے, لیکن وہ بھی اس کو کس طرح وہ پرسیو کریں گے یہ پتہ نہیں. لیکن सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो आज दुनिया भर में जितने भी वॉर्स, यानी ये इसको आप थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं कह सकते, लेकिन छोटी छोटी, चाहे वो रोहिंग्या कम्युनिटी बर्मा के अंदर हो, चाहे वो अफ्रीका के अंदर बहुत सारी छोटी जंगें नाइजीरिया से लेकर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से लेकर आप सोमालिया तक देख लें, मिडल ईस्ट के अंदर इंडिया पाकिस्तान की टेंशन, कश्मीर के हवाले से जुल्म, वो अफगानिस्तान और सीरिया इराक आपके सामने है, फिर इवन यूक्रेन के हवाले से भी यूएन का कोई खास किरदार नहीं है कि वो उसको जो है वो रिजॉल्व करवा सकें, वो चाहे जाए यूरोपियन यूनियन अपने इंटरेस्ट उनके तेल के पाइप और गैस के पाइप की वजह से और रशिया की असर्शन सर्टन असर्शन की वजह से मसला जो है वो अभी तक रुका हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि बैन की मून जो है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, बहुत कमजोर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो जिस बैकग्राउंड से थे शायद उनको इतनी सपोर्ट नहीं थी, वो यानी एक सिंबॉलिक से और खास तौर पे उन्होंने कोई इतनी बड़ी रोल नहीं प्ले किया जहां भी ये बड़ी जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू थी, उन्होंने पीस बिल्डिंग के का भी कोई रोल नहीं प्ले किया। अगर आप देखें तो सीरिया के अंदर 5 साल में कितना जुल्म हुआ, सब लोगों के सामने लोगों को जबा लिटरली जबा किया गया, यूएन का कोई किरदार नहीं रहा वहां पे, इवन यूनाइटेड नेशंस की फूड प्रोग्राम जो वहां पे जिसकी उसको सिक्योरिटी काउंसिल की अथॉरिटी थी वहां पे भेजने की, अब वो असाद गवर्नमेंट चोरी करके उनसे छीन के वो अपने पास रख लेता था, और यूनाइटेड नेशंस के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस कोई फोर्स इस्तेमाल करे।
अच्छा अभी तो, आपने जी 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 अभी आपने जी 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 लॉर्ड नजीर,
नहीं मैं बस यही कह रहा हूँ कि यानी यूएन बहुत ही कमजोर और सैडली जो इसकी पॉलिसी सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो भी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू हो गया, लेकिन उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जब था पहले जब सोवियत यूनियन और नेटो का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें यह है कि कम से कम इस तरह के मिलिट्री डिस्प्यूट्स, इस तरह के वॉर्स जंगें नहीं शुरू थी, वो कोल्ड वॉर जरूर थी लेकिन ब्लड वॉर्स नहीं थी।
अच्छा
बदकिस्मती से आज जो है वो ब्लड वॉर्स शुरू हैं।
अभी हम रिफॉर्म्स की बात जी अभी रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें फिर मैं आपसे पूछती हूँ, अभी आपने क्राइमिया का हवाला दिया अक्वामे मुत्तहिदा के हवाले से, बगैर मलिक आप चूंकि पीस मिशन का हिस्सा भी रहे, ये इसमें काम करते रहे, अक्वामे मुत्तहिदा को काम करते हुए आप देखते हैं, ये 27 मार्च 2014 को क्राइमिया में जो रेफरेंडम हुआ था 16 मार्च का, उसमें क्राइमिया का यूक्रेन को छोड़ने और रूस के साथ शामिल होने के फैसले के बाद एक गैर पाबंद या नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन मंजूर हुई थी जिसमें रेफरेंडम को गैर दुरुस्त और रूस के साथ क्राइमिया के इलाक को गैर कानूनी करार दिया गया था। इस रेजोल्यूशन की मंजूरी भी हुई थी 11 के मुकाबले में 100 वोटों से, लेकिन 58 अरकान ने वोट नहीं दिया था। लेकिन क्राइमिया आज भी रूस का हिस्सा है, रूस एक वीटो पावर भी रखता है, तो इस नौयत के पेचीदा मामलात पर फिर अक्वामे मुत्तहिदा को क्या इकदाम उठाने की जरूरत है, जैसा कि लॉर्ड नजीर जिस तरफ इशारा कर रहे थे। बरगेर इमरान, बरगेर साहब आप सुन रहे हैं? बरगेर मलिक उनकी आवाज नहीं आ रही, मेरा बरगेर साहब की क्या लाइन पे हैं? जी बरगेर मलिक आप लाइन पे, तो उनको आवाज नहीं मेरी जा रही। बरगेर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? बरगेर साहब आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, तो हमारे प्रोड्यूसर आपको दोबारा फोन करते हैं। ये क्राइमिया वाला सवाल उतनी देर हाली साहब से मैं करती हूँ। हाली साहब आप बताइएगा कि इस सूरत में अक्वामे मुत्तहिदा को क्या मजीद करने की जरूरत है, हालांकि नॉन बाइंडिंग करारदाद की मंजूरी भी हुई, लेकिन फिर भी चूंकि रूस वीटो पावर भी रखता है तो उस हवाले से कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी, ऐसी सूरत में किस तरह से कार्रवाई करने की जरूरत है?
तो ये तो वही बात है ना जो मैंने पहले भी आपसे कही कि जब ऐसे ममालिक उस कॉन्फ्लिक्ट में उस तसादुम में इन्वॉल्व हो जिनके पास अपना वीटो पावर है, तो फिर अक्वामे मुत्तहिदा का जो भी करारदाद होगी वो तो फिर मानने से या तो इनकार करेगा के ऊपर अमल बरामद नहीं करेगा, तो सूरत हाल जो की तो रहेगी। तो ये बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है और इसीलिए बात हुई थी थोड़ी देर पहले कि अक्वामे मुत्तहिदा के पास अपनी एक जाती एक फोर्स होनी चाहिए।
लेकिन
उसमें भी सवालात ये उठेंगे कि उस फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए इजाजत कौन देगा, क्या फिर एक अक्वामे मुत्तहिदा का इजलास बुलाया जाएगा, और अगर उस इजलास में जो वीटो पावर वाले हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज और वो तो बेअसर और बेमानी होकर रह जाएगी। तो इससे मैं समझता हूँ कि ये इतनी पेचीदा सूरत हाल है कि अक्वामे मुत्तहिदा को अक्सर नौ मेरा ख्याल तंजीम देने की जरूरत है, तरतीब देने की जरूरत है, इस्लाहात ऐसे कायम करने चाहिए कि जो उसके उसकी करारदादे हों वो मंजूर कराई जा सके, और जहाँ पे वो मानने से इनकार करें तो उसमें अक्वामे मुत्तहिदा के पास ऐसी ताकत होनी चाहिए जिसके बलबूते के ऊपर वो असरअंदाज हो सके।
अच्छा, हम बात करते हैं अब पूछते हैं ब्रिगेडियर मलिक साहब अगर नहीं है तो इस वक्त हमारे साथ संगीन शाह साहब हैं और लॉर्ड नज़ीर, चूंकि उन्होंने देर में हमें ज्वाइन किया। तो आज लॉर्ड साहब, जब अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का जो हालिया सालाना इजलास है, इसमें ज़ाहिर है कि शाम और उसमें के नतीजे में जो खाना जंगी वहां हो रही है उसके नतीजे में पनाह गजीनों का जो बहरान है वो एजेंडे पर सर फहरिस्त है, तो दुनिया भर से होने वाले रहनुमा ये सबसे बड़े जो दो आलमी चैलेंजेस हैं, तो इंसानी हकूक की एक बड़ी मौकर बैन अक्वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल सलील सेठी कहते हैं कि अक्वामे मुत्तहिदा ने पहले एक मंसूबा तजवीज़ किया था लेकिन यूरोपीय यूनियन, रूस और चीन ने अपने कौमी मफादात के तनाजुर में पनाह गजीनों के हकूक को कुर्बान किया और इस आलमी बहरान से निमटने का एक बड़ा मौका खो दिया। तो अब आप ये बताइएगा लॉर्ड नज़ीर कि यूरोप में पनाह गजीनों के बहरान से निमटने के लिए क्या मौजूदा हिकमत अमली के तहत वाज़े तौर पर कोई मखसूस इकदाम उठाए जा रहे हैं या मामला अभी भी इख्तलाफात का शिकार है?
और वो पब्लिक ओपिनियन की वजह से, क्योंकि पब्लिक जो है वो समझती है कि ये पनाह गजीन जो है वो आके उनके ममालिक के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सैडली टेररिज्म के भी इंडिविजुअल केसेस हुए हैं। थ्रीज़ा मे ने ये वाज़ह तौर पे कहा है कि वो अपनी तकरीर में ये बात जरूर उठाएंगी, क्योंकि एक दूसरा प्रेशर भी यहाँ लंदन से कम अज कम हमने देखा है कि जो लोगों ने पिछले दो तीन दिनों के अंदर डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं और उन्होंने कहा है कि जो रेफ्यूजीज हैं, असाइलम सीकर रेफ्यूजीज यहाँ से वॉर टोन कंट्रीज से वो दे आर वेलकम्ड इन यूके, और अगर आपने देखा हो वेस्टमिंस्टर स्क्वायर के अंदर तकरीबन 2,500 से ज्यादा लाइफ सेविंग जो जैकेट्स हैं वो उन्होंने डिस्प्ले किए हैं ये दिखाने के लिए कि ये लोग पहन के भी डूब गए हैं। तो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ मिला के जो रेफ्यूजीज हैं और जो वादे जो किए हुए हैं वेस्ट ने वो उसको पूरा करें और उनको बाकायदा तौर पर प्रोटेक्शन दें। एंजेला मर्केल ने आपको पता है कि जिस दलेरी के साथ जर्मनी में पनाह गज़ीनों को जो दी है वहां पे इजाजत, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी रिएक्शन उसके खिलाफ रिसेंट इलेक्शंस में
उनको काफी
नजर आई है।
जी तो आप समझते हैं कि लेकिन बरतानिया का मामला तो अलग है, इससे पहले जाहिर है कि काफी बड़ी एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो एक खास हद तक लोगों को अपने अंदर बसाएं, अब उस हवाले से कोई इस पर काम नहीं हो रहा या मजीद यूरोपीय यूनियन के लीडर जो हैं वो मिलकर काम नहीं कर रहे इस सिलसिले में कि यूरोप में इसकी सूरत क्या होगी?
यूएन जो असेंबली है ये तो एक टॉकिंग शॉप है, इसमें कुछ रिजॉल्व तो होता नहीं, ये तो सिर्फ अपने जो ममालिक के लिए अपने मीडिया के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से ये बात की जाती है, वहां पे रिजॉल्व कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ अपनी नेशनल पोजीशन और अपना जो प्रेशर है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है वहां पे
پاکستان کشمیر کی بات کرے گا، ہندوستان پاکستان کی ٹیررزم کی بات کرے گا، رشیا جو ہے وہ اپنے معاملات، دوسرے ممالک اپنے اپنے جو یو نو جو مسائل ہیں، یورپ بہرحال ریفیجیز کا اور سیریا کے حوالے سے بات ضرور کریں گے، لیکن ریزالو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یورپین یونین، نیٹو یہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے، اور پھر کیونکہ میں آپ کی اس بحث کے اندر نہیں تھا شامل کہ جو آپ نے جو ہے وہ یو این پروٹیکشن فورس یا ریپڈ ریاکشن فورس یا جو بھی ملٹری فورس کا ذکر کیا، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ نیٹو نے آلموسٹ یو این کے حوالے سے ٹیک اوور کر لیا، اور یو این اگر آپ دیکھیں تو جب بوزنیا کا جو میسیکر ہوا تھا سربنیتسا کے اندر، وہ تو یو این کی فوج کے ناک کے نیچے ان کے ایکچوئل پروٹیکشن کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا گیا تھا، تو یونائیٹڈ نیشن کے پاس تو اس وقت بھی پاور کوئی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ملٹری، وہ تو نیٹو نے جا کے پھر سربیا کے خلاف ایکشن کر کے ان کو جو ہے وہ آزادی دلوائی تھی تھوڑی سی جو بھی ان کے پاس ہے، تو یو اے این کے پاس ایسا کوئی نہ تو ملٹری میں سمجھ میں، تو فرینکلی یہ اچھی بات ہے کیونکہ جو لیگ آف نیشن سے یو این بنا تو لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں، مجھے تو کوئی اتنی بڑی امیدیں نظر نہیں آتی ہیں، بہت بڑا ایک اتنا بڑا ادارہ ہے، وہاں پہ کرپشن کی انتہا ہے، ہر چیز جو آپ کو مارکیٹ میں اگر میل جو ہے وہ 4 پاؤنڈ کا ملتا ہے، وہاں پہ وہ آپ کو 40 پاؤنڈ کا جو پرووائڈ کرتے ہیں، یا چلو 20-25 پاؤنڈ سے کم تو نہیں ملتا جو میگزینوں کو کھانے دیے جاتے ہیں، یعنی ہر چیز میں کرپشن کی انتہا ہے اور اس کو ریفارم کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔
اچھا اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں سنگین شاہ صاحب سے۔ سنگین شاہ صاحب، اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتا پاور نے کہا ہے کہ صدر براک اوباما منگل کے روز پناہ گزینوں کے مسئلے پر جو سربراہ اجلاس منعقد کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم یہ بھی بتائیں کہ آج بھی اجلاس ہوا سربراہ اجلاس اس سلسلے میں، جس میں بان کی مون جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے خطاب کیا اور پناہ گزینوں کے بارے میں ہی بات کی۔ اس سے وہ سمانتا پاور کہتی ہیں کہ فوری بحران تو ان سربراہی اجلاسوں سے ختم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ یہ ضرور سمجھتی ہیں کہ اس اجلاس میں دنیا بھر کے لیڈروں کی سیاسی منشا کا ٹھوس اظہار دیکھا جا سکے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دو سربراہی اجلاسوں کے نتیجے میں پناہ گزینوں کے مسئلے کو کسی حد تک مثبت بنیادوں پر حل کرنے میں مدد مل سکے گی؟
جہاں تک پناہ گزینوں کا مسئلہ ہے، یہ ایک ریئیکشن ہے ایکچوئل مسئلے کا۔ ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے گھر کے اوپر بم گر رہے ہیں، کہ بیرل بم گر رہے ہیں، گیس اٹیک ہو رہے ہیں لوگوں کو، جیسے کہ ابھی لارڈ نذیر نے کہا لٹرلی، یہ تو ابھی شاید آپ کے چینل پہ لٹرلی لوگوں کو بچوں کے سامنے جس بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے اور جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس وجہ سے لوگ جو ہیں یہ نکل رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لپیٹ کر ایک چھوٹی سی کشتی میں چھلانگ لگا کر سمندروں میں چلے جاتی ہیں، یہ اس کا ایک ریئیکشن ہے۔ جہاں تک یہ جو سربراہان مملکت آئیں گے یہاں پہ اپنی تقریریں کریں گے، کوئی یہ نہیں مانے گا کہ اس میں اس کا ہاتھ ہے، ہر ایک دوسرے کی طرف اپنی انگلی اٹھائے گا۔ نواز شریف صاحب آ کے ابھی تقریر کریں گے، وہ انڈیا کے بارے میں کہیں گے کہ کشمیر میں انڈیا جو ہے ایک ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے اور بربریت کر رہا ہے، انڈیا نے جو ابھی ایک ڈرامہ کھیلا ہے اوری میں اپنے ہی فوجوں کے خلاف حملہ کروا کے تاکہ وہ ایک پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا سکے، انڈیا والے پھر ان کے خلاف بیان دیں گے، ان بیانات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بیسک جو میں ایک بات آپ کے سوال سے، اگر آپ کی اجازت ہو میں ذرا اور آپ کے سوال کو بڑھاؤں گا، کہ جب ہم طاقت کی بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، ہم صرف ملٹری طاقت کی بات کرتے ہیں، ملٹری طاقت جو ہے سولوشن نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس رشین فیڈریشن اور امریکہ جیسی بڑی طاقتیں موجود ہیں، ہمیں ان کی طاقت کے مطابق ایک یہ انٹرنیشنل فورس نہیں بنا سکتے۔ ہم دو قسم کی طاقتیں، 3-4 قسم کی طاقتوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم اکنامک بلاکیٹ کی بات کر سکتے ہیں، اگر یونائٹڈ نیشنز ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے اور کوئی ملک اس کے ریزولوشن کی پاسداری نہیں کرتا، تو پھر باقی سارے ممالک یونائٹڈ نیشنز ان کی طرف سے ایک اکنامک بلاکیٹ لگا سکتی ہیں، ان کی ایکسپورٹس کے اوپر باقی ممالک ان کو ایکسپورٹس لینے سے انکار کر سکتے ہیں۔ یہی اگر آپ دیکھیں تو یہ فائنینشل پاور جو ہے، ابھی قریبی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ استعمال ہوئی سیریا کے کانفلکٹ میں، لیکن سیریا کا ایک ایسا کانفلکٹ ہے جس میں بہت بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ رشیا نے तुर्की के खिलाफ यही इकोनॉमिक ब्लॉकेट की, उसने रशिया से जो टूरिस्ट आते थे तुर्की में उनको कहा कि अब हम तुर्की के बजाय अपनी ही मुल्क के अंदर जो मौजूद जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। वो बात इस हद तक आ गई कि तुर्की के सदर ने फिर माफीनामा भेजा रूसी सदर को। और उसी की तरह अगर हम नेटो में देखें तो नेटो ने रूस के खिलाफ एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया, जो कि पुतिन साहब के जो करीबी सर्कल था जो उमारात।
तो आपके ख्याल में कि इस मसले को हल करने के लिए भी इस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत होगी? असल में मैं तेजी से, अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी सवाल मैं चेक करना चाहती थी ब्रिगेडियर मलिक से। ब्रिगेडियर मलिक, आप सुन रहे हैं मुझे? ब्रिगेडियर जी, अच्छा मलिक साहब, हमारा शायद ये आखिरी सवाल हो, अगर वरना एक सवाल रह जाएगा तो फिर हम लॉर्ड नज़ीर से करेंगे। अब आप ये बताइएगा कि आप तो इन अक़वामे मुत्तहिदा के मिशन्स में, जैसा कि आपने बताया कि शामिल भी रहे, अब आप ये बताइए कि जब किसी तनाज़े में ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त हो जाती है तो इसके लिए गाइडलाइंस मुतय्यन करते हुए किन बातों का फिर ख्याल रखा जाता है?
देखिए, उसमें तो सबसे पहले तो जो चीज मद्देनजर रखनी है वो है प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फोर्स, कि जो आपको टास्क दिया गया है और उसके मुताबिक ही आप जो है फोर्स को इस्तेमाल करें। अगर जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं कि वी डोंट नीड टू यूज अ स्लेज हैमर टू किल अ फ्लाई, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी जो है फोर्स की वो मेंटेन होगी तो तभी ये काम जो है वो एक सही तरीके से किया जा सकेगा। मगर जब आप एक इंटरनेशनल फोर्स बनाते हैं और एक उसके ऊपर जो आप एक फौजी कमांडर बैठाते हैं, तो वो फौजी कमांडर जो है वो अपनी जो गाइडलाइन है वो यूनाइटेड नेशन से ही लेता है। यूनाइटेड नेशन में ही उसको ये उसकी जो हदूद है, जो लिमिट्स है, वो उसको मुतय्यन करेंगे कि कौन सी ताकत कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल करनी है। और दूसरी बात इसमें यह आ जाती है कि जब आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर फिर इंटरनेशनल लॉ आ जाता है बीच में, और ये ताकत जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, सोल्जर्स जो हैं, इनको प्रोटेक्शन क्या है लॉ से, और अगर ये कोई ऐसा काम करते हैं तो क्या ये उस मुल्क के कानून के तहत इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, या इंटरनेशनल लॉ के तहत इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, या इनको किस किस्म की प्रोटेक्शन हासिल हैं। तो ये जो तमाम मामलात हैं बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत अहमियत के हामिल हैं, इनका पहले से ही कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो अभी तक यूनाइटेड नेशंस कर रहा है और शायद करता भी रहेगा, वो बेसिकली पीस एनफोर्समेंट तो इनके बस से बाहर है। ये पीस मेकिंग करेंगे कि बातचीत से अमन लाने की कोशिश करेंगे, और जब एक दफा अमन कायम हो जाएगा तो फिर उसको मेंटेन करेंगे थ्रू पीस कीपिंग फोर्सेज। आपने शाम की बहुत बात की, आपने शाम में अभी ये पीस को किस तरह से ला सकते हैं यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसे वो पहले भी बात हुई कि इसके चार लेयर्स हैं, आइडियोलॉजिकल है, डोमेस्टिक डायमेंशन है, फिर रीजनल डायमेंशन है, फिर ग्लोबल डायमेंशन है। इन चार डायमेंशन के अंदर रहते हुए आप एक इंटरनेशनल फोर्स को आप क्या अहकाम देंगे कि जब वो डोमेस्टिक डायमेंशन की बात करें तो आपका ये तरीका वारदात होगा, जब आइडियोलॉजिकल बेसिस पे आप करेंगे तो फिर आप इस तरह से अपने आप को कंडक्ट करेंगे, जब रीजनल लेवल पे आएंगे तो ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट होगा, और जब ग्लोबल लेवल पे आप डील कर रहे हैं तो आपको इस तरह से काम करना होगा। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि इसको फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अमेरिका और रशिया मिलकर पहले डिटरमिन करें कि इसको उन्होंने कैसे रिजॉल्व करना है, अच्छा। और ऊपर से फिर ये नीचे अहकाम आए और हर लेवल को टच करते हुए फिर ही ये मामला रिजॉल्व हो सकता है। मेरे ख्याल में ये यूनाइटेड नेशंस के बस की बात नहीं है, ये दो मेजर पावर्स अमेरिका और रशिया जो है वही इस मामले का हल कर सकते हैं। अभी भी वो मिलकर ही आईसिस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, यही दो लोग हैं जो मिलकर टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यहाँ से आईसिस का वजूद खत्म करेंगे, और फिर एक दफा एक कॉमन एनिमी को खत्म करने के बाद फिर एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, और तभी ये मामला रिजॉल्व होगा। और ये मॉडल जो है ये बाय एंड लार्ज उन तमाम क्राइसिस एरियाज के अंदर इस्तेमाल हो सकता है जहां पर यूनाइटेड नेशंस को फोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस होती है।
अच्छा, अब हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। लॉर्ड नज़ीर, आपसे मेरा बिल्कुल एक क्विक कॉमेंट अगर कर सके, हमारे पास आखिरी मिनट है, कि अक़वामे मुत्तहिदा को ज्यादा बाइख्तियार बनाने के लिए किन असलाहत की जरूरत है? बहुत लंबा सवाल था, लेकिन अगर आप बिल्कुल टू द पॉइंट को एक बात कर सके।
देखिए जी, आप देखना पड़ेगा कि जो नए सेक्रेटरी जनरल आते हैं
वो खातून हैं या कोई मर्द हैं, वो किस बैकग्राउंड से हैं, वही जो है वो इसकी रिफॉर्म तो बहुत जरूरी है। देखें, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है इसको एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है। ये उस वक्त की है जब न्यूक्लियर पावर से 5 थी, आज जो है वो 20-25 है। वो बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट है
जी, सलामती काउंसिल की रुकनियत को बढ़ाने की जरूरत है। लॉर्ड नजीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। संगीन शाह साहब, सुल्तान हाली साहब, ब्रिगेडियर इमरान मलिक और यहाँ आरिफ अंसार से हम बेहद शुक्रगुजार हैं। इस वक्त बहजत को और प्रोड्यूसर असफर इमाम और इंजीनियर के साथ प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। मेरी आपकी मुलाकात फिर होगी। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।